لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ان اللہ بكل شيء قدرا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ احاط بكل شيء قدرا. صدق اللہ العظیم.
میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اس وقت میں نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے جو مجھ کو بہت ہی اہم معلوم ہوتی ہے، اور جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تلقین فرمائی ہے اس سے بھی اس کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے. لہذا جب وہ اتنی اہم ہے تو ضرور اس کو عمل کی نیت سے سننا اور سنانا چاہیے. یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن تک مجھ سے یہ فرماتے رہے کہ اے ابو ذر، دیکھو میں تم کو چند باتیں بتانے والا ہوں، تم ان میں غور کرنا، ان کو اچھی طرح سمجھنا، ان کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا. ایک دن یہی فرمایا، پھر دوسرے دن یہی فرمایا، پھر تیسرے دن یہی فرمایا، پھر چوتھے دن یہی فرمایا، پھر پانچویں دن بھی یہی فرمایا، چھٹے دن بھی یہ فرمایا. اس سے اندازہ کرو کہ وہ کتنی اہم باتیں ہوں گی جس کے لیے آپ 6 دن تک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن بنا رہے ہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار فرما رہے ہیں، ان باتوں کی اہمیت ان کے دل میں بٹھا رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اب پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے اور نقد عمل شروع کرنا چاہیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 7واں دن ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اور پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اے ابو ذر، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، یعنی تم چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں اور خلوت میں اکیلے ہو، دونوں حالتوں میں تم تقوی اختیار کرو. اور اسی طرح ایک تمہارا ظاہر ہے، ایک تمہارا باطن ہے. ظاہر اسے کہتے جو نظر آتا ہے، جو سر سے پیر تک کا جسم ہے، جس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، پیٹ بھی ہے. اور ایک تمہارا باطن ہے جو تو نظر نہیں آتا، جس کو دل کی دنیا کہتے ہیں، ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی. تقوی اختیار کرو، پہلی بات آپ نے ارشاد کرو. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو، جب کبھی بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدی سرزد ہو جائے، کسی برائی کا تم سے ارتکاب ہو جائے، فوراً ہی نیکی کر لینا. تو وہ نیکی تمہاری بدی کو مٹھا دے گی، نیک کام تمہارے گناہ کو ختم کر دے گا. اس طرح ساری زندگی بس کرتے رہنا، جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، جب غلطی ہو جائے فوراً اس کی تلافی کر لو، نقد نیکی کر کے اس گناہ کو مٹھا لو، پھر آگے چلو. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، دو کسی سے کوئی چیز مت مانگنا. یہاں تک کہ اگر تم اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہو اور تمہارا گھوڑے کو مارنے والا کوڑا زمین پہ گر جائے تو کسی سے یہ نہ کہنا کہ اسے اٹھا کر دے دو, خود ہی اتر کر اپنا کوڑا اٹھا لینا. مگر کسی سے یہ مت کہنا کہ اٹھا کر دے دو. یعنی اپنا کام خود کرنا, حتی الامکان دوسروں سے مت کہنا. اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو کسی کی امانت مت رکھنا اپنے پاس, کیونکہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری کی چیز ہے. کیا پتہ تم سے خیانت ہو جائے یا تمہارے پاس ضائع ہو جائے, اور تمہاری کوتاہی سے ضائع ہو جائے تو تاوان دینا پڑے گا. تو امانت کی حفاظت کار دارد بھاری ذمہ داری, تم ایسا مت کرنا. تمہارے پاس کوئی امانت رکھوا ہے تو معذرت کر لینا, میں اس کی پوری حفاظت نہیں کر سکتا بھائی. اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو کبھی بھی دو آدمی کے درمیان فیصلہ مت کرنا. کبھی چودھری بن کے بیٹھ جاؤ اور دو آدمیوں میں فریق بن کے بیٹھ جاؤ, خبردار ایسا مت کرنا. کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ مت کرنا, ان کے درمیان سالس اور قاضی مت بننا, چودھری اور سرپنچ مت بننا. صلح کرا دینا لیکن فیصلہ مت کرنا, کیونکہ اس کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے. یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی, ہر ایک میں نہیں بلکہ اکثر میں نہیں ہوتی. ساتویں دن سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پانچ باتیں ارشاد فرمائی. بس ان پانچ باتوں میں سے ہر بات انتہائی اہم ہے. اب ان پانچ میں سے میں پہلی بات کی تھوڑی سی تشریح کروں گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وہ ان پانچ میں بھی سب سے زیادہ اہم ہے, ان کی جڑ اور بنیاد ہے, بلکہ جڑ کے ساتھ ساتھ وہ ان سب باتوں کی بلکہ باقی دین کی تمام باتوں کی سردار ہے. بادشاہ قابو میں آ جائے تو ساری حکومت قابو میں آ جاتی. تو اگر پہلی بات پر ہمارا عمل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا میدان قبضے میں آ گیا, دین کی جڑ قابو میں آ گئی, اسی پر دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے. اور پہلی بات ہوئے کہ آپ نے فرمایا بھائی میں تم کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں, اور وصیت جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی کی اپنے نزدیک سب سے انتہائی اہم ہوتی. جب کوئی آدمی کسی کو وصیت کرتا ہے تو ایسی بات کی وصیت کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے, سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے, سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے, سب سے زیادہ نافع ہوتی ہے. لہذا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی وصیت فرما رہے ہیں وہ کتنی اہم ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ اس کی اہمیت سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں. قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے, نصیحت فرمائی ہے, وصیت فرمائی ہے. اور اسی طرح سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کی تاکید و وصیت فرمائی ہے. اگر یوں کہیں کہ سارے دین کا خلاصہ تقوی ہے تو بس اس میں مبالغہ نہیں ہے, حقیقت ہے, اتنی اہم چیز ہے. دیکھو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ قبا میں جنبہ افروز ہوئے، سب سے پہلے آپ نے قبا کے اندر قیام فرمایا. اس زمانے میں قبا مدینہ منورہ کے باہر ایک الگ بستی تھی جو آج بھی، اب وہ مدینہ منورہ کے ساتھ مل چکی، جہاں اس وقت مسجد قبا ہے اس مسجد قبا کی جگہ وہ مکان تھا جس میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور تقریباً ایک مہینے آپ وہاں پر رہے. پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ چلے، اور کچھ دور چلے تھے اور بنو سالم انصار کا ایک قبیلہ تھا وہاں پہنچے تو جمعہ کی فرضیت نازل ہو گئی، جمعہ فرض ہو گیا، آج وہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے. اور جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارتیں کرنے جاتے ہیں وہ مسجد قبا کے بعد عام طور پر مسجد جمعہ کی بھی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے نماز جمعہ آپ نے وہاں ادا فرمائی تھی. اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، تو پہلا جمعہ اور پہلے ہی جمعہ کا خطبہ، اس خطبے میں سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ میں تم کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. کہ یہ تقوی تمہارے تمام امور کے اندر کافی شافی ہے. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں مقیم رہے، پھر اللہ پاک نے آپ کو حجۃ الوداع کی دولت سے مشرف فرمایا، مالا مال فرمایا، پھر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر حج میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی کالے ہو کسی گورے پر، کسی عربی ہو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر اللہ تعالی کے تقوی کے ساتھ. اگر کوئی متقی ہے تو چاہے وہ غلام ہو، اگر وہ متقی ہے تو چاہے وہ اجمی ہو، وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو متقی نہیں اگرچہ عربی ہے، متقی نہیں اگرچہ وہ آقا ہے. اور فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، یہ آیت تلاوت کی آپ نے، بلا شبہ تم میں اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. تو جب آپ کا دنیا میں عروج شروع ہوا اس کے آغاز میں بھی تقوی کی وصیت فرمائی، اور جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا تو بھی آپ نے تقوی کی وصیت فرمائی، اور درمیان میں بھی برابر تقوی کی تاکید فرماتے ہیں. تو آپ کی تعلیم تقوی سے شروع ہو رہی ہے اور آخری تعلیم بھی تقوی کی فرما رہے ہیں. پھر آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خلیفہ بنے. جب وہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے خطبے میں مسلمانوں کو جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ میں تم کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی اختیار کرنا سب سے بڑی عقل مندی ہے، فسق و فجور اور نافرمانی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. یہ فرمایا خود بھی کون، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ابھی یہ فرما. اس سے آپ اندازہ کرو کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اور اسے قریب قریب دو آیتیں اور بھی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے پانچ بڑے بڑے فائدے بیان فرمائے. اور اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم اس تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ فوائد ہمیں حاصل ہوں. اس آیت میں فرمایا اُمَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, پہلا فائدہ بیان فرمایا جو اللہ تعالی سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی ہر پریشانی میں, ہر دشواری میں, ہر مصیبت میں, ہر تنگی میں اس کے لیے عافیت کا راستہ نکال دیں گے. جہاں کہیں بھی کوئی دشواری پیش آئے گی, کوئی مشکل پیش آئے گی, کوئی پریشانی لائق ہوگی, تو جن میں تقویٰ نہ ہوگا وہ حیران و پریشان نہیں, انہیں کوئی راستہ ہی سجائی نہ دے گا, ان کی تکلیف دور ہی نہ ہوگی, ان کی مصیبت سو گنا بڑھ کر کے ناقابل برداشت ہو جائے گی. اور جو متقی ہوگا اس کے لیے عافیت کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے, نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے پیدا فرما دیں گے. اور یہ پریشانی کا ازالہ اور مصیبت اور دشواری دور ہونے کی بات صرف دنیا تک محدود نہیں ہے, دنیا میں بھی ہر مصیبت کے وقت, ہر پریشانی کے وقت, ہر تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات پیدا فرمائیں گے, قبر میں بھی, حشر میں بھی, یہاں تک کہ جنت میں داخل فرما دیں گے اس کو. دنیا میں بھی یعنی عالم دنیا میں بھی, عالم برزخ میں بھی, عالم قیامت میں بھی, کہ تینوں جگہ جو متقی ہوگا وہ ہر جگہ عافیت میں ہوگا, راحت میں ہوگا, اس کے پاس مصیبت کا کوئی خانہ نہیں ہوگا. ہر جگہ لوگ مشکلات میں مبتلا ہوں گے اور لوگ بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے اور وہ سکون کا سانس لے رہا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پل سرات جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے, گزریں گے نہیں گزریں گے, سب اس کے اوپر سے بڑے بڑوں کا وہاں پہ پتا پانی ہو جائے گا, وہ گزرنا آسان تھوڑی ہے وہاں سے. اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے, عافیت سے گزار دے اپنے رحمت سے. تو اس پر سے جب گزریں گے تو جو کافر ہوں گے وہ وہیں کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے جائیں گے, اور بہت سے مسلمان بھی جو فاسق و فاجر ہوں گے اور انہوں نے دنیا میں توبہ نہ کی ہوگی, تقوی اختیار نہ کیا ہوگا, تو اللہ بچائے. اسے حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے آنکڑے اور زنبور ہوں گے اس پل صراط کے دونوں طرف, اور وہ اس طرح تیزی سے کھوپڑیاں پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے, لوگ گزر بھی رہے ہوں گے اور جناب جس جس کو جہنم میں جانا ہے وہ آنکڑے ان کی کھوپڑیوں کو پکڑ پکڑ کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے. ایک کٹا چھنی ہو رہی ہوگی وہاں پر, بس کوئی کٹ رہا ہوگا, کوئی مر رہا ہوگا, کوئی گر رہا ہوگا, کوئی لڑک رہا ہوگا, کوئی گھس رہا ہوگا, خدا جانے کیا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا. لیکن جو متقی ہوں گے ان کے بارے میں دو باتیں حدیث میں آتی ہیں, ایک تو یہ کہ بعض تو ایسے متقی اور پرہیزگار اور ایسے اللہ کے فرما بردار ہوں گے کہ وہ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے. جیسے پلک جھپکتی ہے وہ اس طرح گزر جائیں گے, ادھر پلک جھپکی اور پل صراط ختم, جنت کے دروازے پہ دستک. اور بعض ایسے ہیں کہ جو نہایت تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, بعض ایسے ہوں گے جو اونٹ کی رفتار جائیں گے, بعض ایسے ہوں گے جو پیدل جائیں گے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, بعض ایسے ہوں گے کہ جو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جائیں گے, اور بعض ایسے ہوں گے جو گھسڑتے گھسڑتے جائیں گے, بعض ایسے ہوں گے جو چلیں گے پھر ٹھہریں گے پھر چلیں گے پھر ٹھہریں گے, اب گرے پھر بچے پھر بچے, آخر کار پار ہو جائیں گے. جس درجے کا تقویٰ ہوگا اس درجے کی رفتار ہوگی وہاں پہ. ایک تو یہ حدیث میں, دوسری طرف یہ ہے کہ بعض متقی ایسے ہوں گے کہ جب وہ پل صراط میں سے گزریں گے تو سب کو پتا ہے پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی, ایک طرف میدان قیامت ہوگا, بیچ میں پل صراط ہوگی, اس کے نیچے جہنم ہوگی, آگے جنت ہوگی. تو جنت میں جانے سے پہلے پورے راہ سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں، کوئی اور شارٹ راستہ نہیں ہے کہ وہاں سے گزر جائیں، اسی میں تو گزرنا ہوگا سب کو. تو بعض ایسے متقی بھی ہوں گے کہ جب وہ اس پل پہ سے گزریں گے نا تو جہنم کہے گی حضرت جلدی چلے جاؤ میری آگ بجھ رہی ہے. لو حضرت آپ جلدی چلو میری آگ بجھے جا رہی ہے آپ کی وجہ سے، آپ جلدی چلو یہاں سے، کہیں ایسے نہ ہو میری برسوں کی جلی ہوئی آگ آن کے آن میں ختم ہو جائے، ایسے بھی ہو. تو دیکھیے پلک جھپکنے میں گزرنے میں کتنی عافیت ہو گئی، تیز رفتار گھوڑے کی صورت میں بھی دوڑتے ہوئے گزرنے میں کتنی راحت ہو گئی. دوسروں کو تو دیکھو کس طریقے سے جہنم میں کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، جو متقی نہ تھے وہ کتنی مصیبت میں اور جو متقی ہیں وہ کتنی راحت میں. تو اللہ پاک اس آیت میں یہ فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی برزخ میں بھی، جو دنیا اور عالم قیامت کے درمیان کا ایک عالم ہے جہاں آدمی مرنے کے بعد پہنچتا ہے وہاں بھی، اور اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو وہ عالم قیامت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر جگہ اس کی تنگی اس کی تکلیف اس کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر کے عافیت کا راستہ دے دیں گے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے اعلان کر رکھا، اب اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں آج قیامت کے دن ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. کیوں؟ دنیا میں تقوی اختیار کر لیا تھا. تو ایک تو یہ کتنا بڑا فائدہ کہ دنیا میں بھی قدم قدم پہ مدد اور ہر مشکل کا حل، اور اسی طرح مرنے کے بعد بھی اور اسی طرح قیامت میں بھی ہر جگہ سہولت ہی سہولت، آسانی ہی آسانی. تو ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ہر کام میں آسانی ہو، ہر کام میں سہولت ہو، رکاوٹیں دور ہوں، پریشانیاں رفع ہوں. تو بھائی تقوی اختیار کر لو، یہ فائدہ لے لو. یہ فرمایا اللہ، پہلا فائدہ یہ بتلا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی جو ہماری اس دنیا کی زندگی کا بھی حل ہے اور آگے آخرت کا بھی حل ہے اس کے اندر، کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اب ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے رزق کا مطلب سمجھتے ہیں دال روٹی، کہ بھائی دال روٹی مل جائے گی، کھانے کو مل جائے گا. یہ تو ہماری اپنی کم علمی ہے. دین کے اندر رزق سے مراد اتنا نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے کہ رزق دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا، رزق ملے گا، رزق ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی تمام ضروریات زندگی دینی بھی اور دنیاوی بھی ساری ملیں گی. مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی اس کی جتنی ضروریات ہیں ساری ملیں گی، اور یہاں سے جانے کے بعد جب آخرت میں پہنچے گا وہاں بھی اس کو جتنی ضروریات ہیں ساری ملیں گی. ہر قسم کی ضرورت اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائیں گے. اب آخرت کی ایک مجھے بندے کی ضرورت یاد آ گئی کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ظاہر ہے وہ سب سے کم درجے کا متقی ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے والے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ہوں گے. جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ بالآخر جنت میں جائے گا انشاءاللہ. تو جو حضور کی امت میں سب سے آخر میں جائے گا تو اندازہ کرو، اب اس کے بعد تو کوئی اور نہیں ہے. جب وہ جنت میں جائے گا تو اول تو وہ جنت کو دیکھے گا کہ ہر جگہ سے ہر جگہ پورے وہ بھری ہوئی ہے، سب اپنے اپنے محلات میں مگانے مست ہیں. تو وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا، جگہ تو خالی نظر ہی نہیں آ رہی، میں کہاں رہوں گا؟ وہ چل آگے چل. آخر کار جب وہ آگے جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنی یہ ساری دنیا ہے اس سے دس گنا اس کو جگہ ملے گی، سب سے کم درجے کے متقی کو یہ جگہ ملے گی ساری دنیا، اور اس سے بھی دس گنا زیادہ. یہ سب سے آخری یا سب سے کم تر جنتی کا حصہ ہے جنت میں، وہ چٹیل میدان نہیں ہوگا، وہاں ساری چیزیں ہوں گی، اس کی بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، ہورے بھی ہوں گے، غلمان بھی ہوں گے، محلات بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، پھلدار درخت بھی ہوں گے، پھولدار پودے بھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی وہاں پر. اب وہاں پہنچ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھو اور ان کا فضل دیکھو. تو مانگیں گے اب تو اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے. اب وہ کہے گا یا اللہ میں اور کیا مانگوں، اتنا سارا تو آپ نے عطا فرما دیا. کہ نہیں نہیں مانگ لے بھائی. تو وہ دائیں بائیں دیکھ کر سوچ سچ کر کہ یا اللہ یہ تو اور چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. پھر چپ ہو جائے گا وہ، بول بھائی اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے. پھر وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالے گا کہ اور کیا مانگوں، پھر کچھ سوچے گا کہ فلاں چیز تو رہ گئی وہ بھی تو مانگنی چاہیے، یا اللہ یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی دے دیجیے. وہ کہ یا اللہ یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی دے دیجیے، تو فرمایا لے لے بھائی. اب بندہ اللہ تعالیٰ پوچھتے جائیں گے، بندہ سوچ سوچ کے بتاتا جائے گا، پھر یا اللہ بس اب میرے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، بہت آپ نے عطا فرما دیا، اب کیا مانگوں. تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین خود ہی فرمایا ارے یہ تو نے مانگا ہی نہیں، آیا ہے یہ تو نے کیوں نہیں مانگا، یہ تو تیری ضرورت کی چیز ہے. ہاں یا اللہ یہ تو بہت ضروری تھی، او ہو یہ تو میں مانگنے بھول گیا، یا اللہ عطا فرما دیا لے لے. اب اللہ تعالیٰ خود یاد دلاتے جائیں گے اور بندہ ہاں ہاں کرتا چلا جائے گا، وہ عطا فرماتے جائیں گے اور یہ لیتا جائے گا. یہ معاملہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو سب سے کمتر درجے کا اور آخری جنتی ہے اس کے ساتھ یہ نوازش اور یہ کرم نوازی ہو رہی ہے، اندازہ کرو. اور جو اس سے بھی اونچے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، بالآخر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائے گی. کس کی بدولت؟ تقوی اختیار کرنے کی بدولت. اسی لیے کسی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا ہے کہ تم دنیا میں خدا چاہی کر لو، جنت میں من چاہی کر لے. تم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات مان لو بس، اپنی باتیں چھوڑ دو، اپنی خواہش پر عمل کرنا ترک کر دو، اور حق تعالیٰ شانوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، جنت میں دو چائے کر لینا. وہاں تم اپنی من چاہی پوری کر لینا، یہاں خدا چاہی پوری کر دو بس، جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ کر دو، اسی کا نام تقوی ہے. دو فائدے ہوگا دے. اور تیسرا فائدہ دوسری آیت میں فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی فرما دیتے. اب یہاں پر بھی جسے دنیا کے کام نہیں ہے، دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، بس اس کے ہر کام میں غیب سے سہولت ہی سہولت، آسانی آسانی ہوگی. اب یہ تو چاہتے ہیں ہم بھی، روزانہ ہر آدمی کے سامنے مشکلات درپیش ہوتی ہیں، کوئی کسی مشکل میں، کوئی کسی مشکل میں، کوئی کسی مصیبت میں، کوئی کسی مصیبت میں، کسی کے ذہن میں کوئی کام، کسی کے ذہن میں کوئی سا کام، ہر آدمی کے ذہن پر اس کی کاموں کا، اس کی پریشانیوں کا ایک پہاڑ ہے. اور آدمی چاہتا ہے بھائی یہ سب چیزیں ختم ہوں، اب مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، مجھے عزت ملے، اب میں بے فکر ہو جاؤں، آرام سے سوؤں، آرام سے کھاؤں، آرام سے پہنوں. چاہتا نہیں چاہتا ہر آدمی، تو بھائی نسخہ تو موجود ہے، تو ہائے ہائے کرنے کی کیا بات ہے. نسخہ یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ تقوی اختیار کر لو، بس سارے کام آسان. ہم کریں گے آسان؟ اور نہ صرف دنیا کے بلکہ آخرت کے بھی، وہاں بھی ایسی ایسی آسانیاں نصیب ہوں گی کہ وہیں جا کر پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک نصیب فرما دے. اور تیسرا چوتھا فائدہ اللہ پاک نے تیسری آیت میں فرمایا، اور وہ یہ امی تقرا یو کفر انو سیاتی وہی عظیم لہو اجرا،
اس میں خالص آخرت کا اللہ پاک نے مسئلہ حل فرمایا ہے، وہ یہ کہ آخرت میں ہر مسلمان کو جو سب سے بڑی پریشانی لائق ہوگی، اگر لائق ہوگی، تو یہ کہ میری نجات کیسے ہوگی، آخرت میں کیسے بخشا جاؤں گا. جیسے ایک شاعر کا شعر ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، ابھی یوم حساب کا دھڑکا. پینے کو تو بے حساب پی لی، ابھی یوم حساب کا دھڑکا. شراب تو جی بھر کے پی لی، اب آخرت میں بھی تو جانا ہے، وہاں کیا ہوگا. اس لیے ہر مومن کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آخرت میں نجات اور بخشش کا ہے. اور وہاں پر قاعدہ یہ ہے، ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ نیکی اور بدی تولی جائیں گی. نیکیاں اگر اس کی زیادہ وزنی نکلی اور گناہ ہلکے نکلے، بخشش، الٹا ہوا تو پکڑ. یہ ہوگا وہاں پہ عام ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ نیکی بدی تولی جائیں گی. نیکی جس کا نیکی کا پردہ جھک جائے گا، گناہوں کا پردہ اونچا ہو جائے گا، بخشش ہو جائے گی اس کی. خدا کا خاص طرح نیکی کا پردہ ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پردہ بھاری ہو گیا تو پکڑ ہو جائے گی. اس لیے جس وقت اعمال نامے تل رہے ہوں گے، اس وقت انسان کا ہوش اڑا ہوا ہوگا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. تو اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے پر اس کا بھی حل فرما کر یہ فرمایا اس آیت میں کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ کر دے. یکفر سیئاتی، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. وہ یوزم لہو اجرا، اور ثواب بڑھا دیں گے. لو بھائی، تو یہیں کانٹا بھاری ہو گیا نیکیوں کا اور ہلکا ہو گیا گناہوں کا. یہیں اب جو چاہے اپنا یہیں سے، یہیں بیٹھے بیٹھے مرنے سے پہلے ہی چاہے تو اپنا نیکیوں کا پردہ بھاری کر لے اور گناہوں کا پردہ ہلکا کر لے، اور چاہے نہ کرے. جو تقوی اختیار کر لے گا اس کا یہیں پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمانے ہیں کہ جب آخرت میں پہنچے گا نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، گناہ ندارد ہوں گے. یہ پانچ فائدے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں تقوی کے، اور قرآن شریف میں فرمائے. تو اتنا اہم ہے تقوی. اب یہ سمجھنا، تقوی کہتے کسے؟ جس کے اتنے فوائد ہیں، اور باقی فوائد تو میں نے بتلایا نہیں جو حدیثوں کے اندر ہیں، نہ بتایا جا سکتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اسی سے اندازہ کر لیں. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کو، کہ ہر مسلمان مرد عورت گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے. اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام میں مشغول ہو جائے. اور اس حدیث میں میں نے بتایا ہے کہ اس کی تشریح میں بتایا ہے کہ بھائی ظاہر کے گناہوں سے بچے، باطنی گناہوں سے بچے، جلوت میں بھی گناہوں سے بچے، اور تنہائی میں بھی گناہوں سے بچے. تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچنے کا نام ہے. ڈرنا بچنا ساتھ ساتھ ہی ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ بچے گا بھی، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ بچے گا بھی نہیں. تو گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے آدمی، اور بھائی گناہوں سے معصوم تو بس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتے ہیں، یا پھر نابالغ بچے بچیاں ہوتے ہیں، یہ معصوم ہیں. باقی جو ہیں عاقل بالغ مسلمان مرد عورت، تو بھائی وہ معصوم نہیں ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ بس تم اس حالت میں ہو جاؤ کہ تم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بھی انسان کی طاقت سے باہر ہے. اس میں بھی کتنی ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ بھائی تم اپنی پوری پوری کوشش گناہوں سے بچنے کے لیے لگا دو، پھر اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کس لیے؟ توبہ کر لو، یا جیسے دوسری نصیحت فرمائی ہے کہ جیسے غلطی ہو جائے فوراً نیکی کر لو، اس نیکی کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے وہ بدی مٹ جائے گی. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو یہ نہیں فرمایا گناہ ہرگز نہ ہو، یہ فرمایا گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، جس میں توبہ بھی ہے، اور توبہ جو ہے وہ گناہوں کا صابن ہے. جیسے جسمانی صابن سے کپڑے اور جسم کا میل دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس روحانی صابن سے اور توبہ کے صابن سے گناہوں کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، انسان کا باطن پھر پہلے کی طرح چمکنے لگتا ہے. اور توبہ کے علاوہ ہر نیک کام، سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، یا گناہ ہوتے سرزد گناہ ہو گیا افسوس ہو رہا ہے، انا اللہ پڑھ لو، بس کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی کرتے وہ گناہ مٹ جائے. کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی تلافی کر لو، معافی تلافی کرتے ہی جو گناہ ہوا تھا ختم. تو تقوی جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کا نام ہے. اب یہ کوشش تو بھائی ہمارے 100% ہمارے اختیار میں ہے، اب بھی ہم اختیار نہ کریں تو بس قصور ہمارا ہے، ورنہ اللہ اس کے حضور کی طرف سے حجت تمام ہے. لہذا آدمی لوگوں کے اندر بیٹھا ہو تو گناہوں سے بچے، کمرے کے اندر اکیلا ہو تو گناہ سے بچے، ظاہری گناہوں سے بھی بچے، باطنی گناہوں سے بھی بچے. بس اس کوشش میں عمر گزار دیں، اسی کوشش میں عمر گزار دیں اپنی، بس تو بس وہ متقی ہے. اور متقی کے لیے یہ بڑے بڑے فائدے. اب یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے تو ہمارے اختیار میں، لیکن ہماری عادت کیسے بنے، اس کے لیے دو کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک گناہوں کا علم، دوسرے اہل تقوی کی صحبت. اصل تقوی تو آتا ہے اہل تقوی کی صحبت سے، جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو تقوی آتا ہے. اور اس میں مدد ملتی ہے گناہوں کا علم اور گناہوں کے جاننے سے، تو تبھی تو چلے نا کون کون سے کام گناہ ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان مجالس کے اندر وقتاً فوقتاً گناہوں کی طرف متوجہ کیا جاتا رہتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں ایک کتاب بتا دیتا ہوں، اس کتاب سے تو آپ کو ایک ہی نشست میں اپنے بہت سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کا علم ہو جائے گا، اور آپ بچنا چاہیں گے تو اسی وقت توبہ کر کے بچ بھی جائیں گے، آئندہ بچنے کا ارادہ کر لیں. اس کتاب کا نام ہے گناہ بے لذت، نام بھی کیسا پیارا ہے، گناہ بے لذت. یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں حضرت نے ایک کمال فرمایا ہے کہ اس کے اندر کبیرہ گناہوں کی بھی ایک لسٹ اور فہرست دے دی، صغیرہ گناہوں کی بھی ایک فہرست دے دی، فہرست بنا دی اس کے اندر، یہ بھی گناہ کبیرہ، یہ بھی گناہ کبیرہ، یہ بھی گناہ کبیرہ، یہ گناہ صغیرہ، یہ گناہ صغیرہ، یہ گناہ صغیرہ. اب ہر آدمی اردو میں اس کا مطالعہ کر کے اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہوں. لیکن وہ موٹے موٹے اور مشہور مشہور گناہ ہیں اس کے اندر، لیکن پہلے موٹے موٹے اور مشہور گناہوں سے بچ جائیں تو بہت ہے، پھر اس کے بعد جب وہ سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر دوسرے بھی اپنے گناہ سمجھ میں آنے لگیں گے ان شاء اللہ تعالی. لیکن بھائی محنت کرنی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا. آپ یوں چاہو کہ بس خود بخود یہ متقی بن جائیں تو خود بخود کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے دنیا کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، آخرت بنانے کے لیے محنت چاہیے، تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. لیکن یہ اتنی پتلی سی کتاب ہے، ایک ہی مجلس میں آپ الف سے یہاں تک پڑھ لیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. طریقہ میں بتاتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ کہ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کے بیٹھ جائیں، اب ایک گناہ پڑھیں اور اپنا جائزہ لیں. اگر آپ اس میں مبتلا نہیں ہیں تو کانٹے کا نشان بنا دیں، اللہ کا شکر ہے میں اس سے بچا ہوا ہوں، میں اس سے بچا ہوا ہوں، میں اس سے بچا ہوا ہوں. اور پھر کوئی ایسا بھی گناہ آ جائے گا جس میں ہو سکتا ہے کوئی مبتلا، اس کے آگے نشان لگا دیں کہ یہ ہے بھائی میرے اندر. اور میں سمجھتا ہوں آج تک ہمیں یہ بھی پتا نہ ہوا کہ صغیرہ گناہ ہوتے کون سے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں. اس کتاب سے انشاءاللہ تعالی یہ پہلی مرتبہ آپ کو پتا چلے گا صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں, اور پھر اپنا جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا میں کون کون سے صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں, کون کون سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں. اس میں بھی یہ کریں جو نہیں ہے تو اس میں کاٹتے جائیں, جس میں مبتلا ہوں اس پہ صحیح کا نشان لگا لیں گے یہ ہے خلاف تقوی عمل میرے اندر, اور پھر اسی مجلس میں بیٹھ کر معافی مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے, لو ہو گیا تقوی بس. اور بس آئندہ کے لیے اب یہ ارادہ کر لیں کہ بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے آج مجھے توبہ کی توفیق دے دی, آج تفصیلی توبہ ہو گئی, یا اللہ اب آئندہ میں بچنے کی توفیق عطا فرما, ارادہ کر لیں ہمت کر لیں. لیکن وہ یہ کہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے شیطان بھی, 24 گھنٹے یہ ہمارے ساتھ ہے. نفس ہمارا شیطان کا باپ ہے اور اس سے چھوٹا شیطان اس کا بھائی ہے. اب یہ تو 24 گھنٹے چابی بھرتے رہتے ہیں گناہ کرنے کے لیے, لہذا ان سے ان کے شر سے بچنے کا واحد نسخہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو. بس تو جن کے پاس ہم بیٹھیں گے اگر ان کے اندر تقوی ہے اور ان کے دل میں تقوی کا چراغ روشن ہے تو جو ان کے پاس بیٹھے گا اس کے اوپر بھی تقوی کی روشنی پڑے گی. اور بلا ارادہ بغیر کسی خاص اہتمام کے خود بخود اس کے تقوی کا اثر ہماری طبیعت میں ہونا شروع ہو جائے گا. شروع شروع میں تو پتہ نہیں چلے گا, جب کچھ وقت گزرے گا تو محسوس ہوگا کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے. پہلے گناہوں سے اتنی نفرت نہیں تھی, اب نفرت محسوس ہونی شروع ہوگی. پہلے گناہوں کا چھوڑنا بڑا مشکل لگتا تھا, اب آسان ہونا شروع ہو جائے گا اور دھیرے 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 بچنا آسان ہو جائے گا. تو اہل تقوی کی صحبت سے تقوی آتا ہے, کتابوں سے علم تقوی آئے گا, اہل اللہ کی صحبت سے تقوی آئے گا. ایک بڑا مشہور شعر ہے, کورس تو کورس ہی پڑھاتے ہیں, کورس تو کورس ہی کراتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. سبحان اللہ, کورس تو کورس ہی کراتے ہیں, یعنی کتابوں سے تو کتابوں کا علم آتا ہے, آدمی آدمی کے پاس جا کے بنتا ہے. بھائی جیسے کتابیں پڑھ کر کے کوئی زندگی میں چائے نہیں بنا سکتا, کوئی بنا کے دکھا دے پہلی مرتبہ میں اور باورچی کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو اسی دن پکا لے گا. کیوں, باورچی جو ہے وہ عامل ہے چائے بنانے کا, ماہر ہے, کتاب ماہر نہیں ہے. وہ تو ترکیب بتا دے گی, آگے کرنا خود پڑے گا. وہ کتاب بھی جانتا ہے کہ بنانا بھی جانتا ہے. ایسے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ متقی بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس علم تقوی بھی ہوتا ہے, تقوی بھی ہوتا ہے. اس لیے وہاں بیٹھ کر کے بغیر کتاب کی مدد کے بھی آدمی متقی بن جاتا ہے. تقوی کا ایک قصہ یاد آیا, کاندلے کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے, ہمارے اکابر گزرے ہیں, ان میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی بھی رحمت اللہ علیہ, ایسے ہیں جیسے ستاروں میں چاند, اور وہ تقوی کے اندر بڑے مشہور تھے. اور ان کا مشہور تقوی یہ تھا کہ ان کا پیٹ کسی حرام یا مشتبہ غذا کو قبول نہیں کرتا تھا, کوئی کسی طرح سے بھی ان کو کھلا دیتا لیکن ان کو فوراً الٹی ہو جاتی تھی, قے ہو جاتی تھی. ان کا پیٹ جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا تھا حرام غذا کو, اتنا بڑا ان کا تقوی تھا. ان کے ایک عزیز تھے نور الحسن صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ, وہ تحصیلدار تھے کسی علاقے میں. حضرت مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں تشریف لے گئے, ان کو پتا تھا کہ حضرت کے معدے کا یہ حال ہے کہ کوئی حرام اور مشتبہ چیز ان کے پیٹ میں رہ نہیں سکتی, اس لیے ہر کوئی ان کی دعوت کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کھلائیں تو ایسی حلال اور پاک کہ حضرت کھائیں اور کہنا ہو, اور کہ ہو جائے تو ساری کرکری اور بے عزتی اور رسوائی اور ذلت. تو چونکہ ان کو معلوم تھا, اس لیے اپنے تحصیلدار تھے تو ایک پولیس والے کو بلایا, پولیس والے کو بلایا, اس نے دیکھ یہ پیسے میں دے رہا ہوں اپنے پاس سے, یہ پیسے سنبھال کے لے کے جائیں, ان کو راستے بدلیو مت, اور انہی پیسوں سے جا حلوائی کی دکان پر اور وہاں سے حضرت کے لیے دودھ جلیبی لیا. تو خبردار یہ پیسے جو ہیں تبدیل نہ ہو راستے میں, کبھی میں ذلیل ہو جاؤں اور میری بے عزتی ہو جائے. خوب تاکید کی, خوب طوطے کی طرح پڑھایا, لیکن پولیس والا تو پولیس والا ہی ہوتا ہے, اللہ ایسا مانو تو یہ خباثت اوپر سے چلی آ رہی ہے. آگے پتہ نہیں اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں اور اتنی تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں کہ پیسے یہی ہونے چاہیے, انہیں سے لے کے آئیے اور دوسرے مت لائیے. یہ یار ہوا ہے کیا بات ہے, اس میں کون سی ذلت ہے؟ اس نے اپنے عادت کے مطابق جا کر حلوائی سے کہا کہ تحصیل دار صاحب نے ان کے خصوصی مہمان آئے دودھ جلیبی منگوائیے. انہوں نے جو کڑک آواز سے کہا فوراً اس نے جلیبی اور دودھ پیش کر دیا کہ ایسے ہی لے جاؤ بس, ابھی تحصیل صاحب ناراض ہو رہے ہیں. میں یہ تو اچھا ہو پیسے جیب میں رکھے اور جا کر کے جلیبی اور دودھ جو ہے حضرت کو پیش کر دیا, اور تحصیل دار صاحب نے جو پیسے دیے تو اپنے جیب میں رکھ لیے, یہ نفع ہو گیا. اب جیسے حضرت نے نوش فرمایا فوراً ہی الٹی ہو گئی. اب تو تحصیل صاحب کو غصہ آ گیا, پولیس والے کو بلایا, ہو گیا کمبخت یہ کیا کیا تو نے, حضرت مجھے نہیں معلوم تھا اتنی جلدی سزا مل جائے گی, مجھے کیا خبر تھی ایسا ہوتا ہے, میں تو آج زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے. وہ یوں قصہ ہوا تھا, وہ اسے آپ کے نام سنتے اس نے مفت میں دے دیا, تو پیسے میں نے رکھ لیے تھے. ہاں مردود دیکھا نہیں, میری بے عزتی ہو گئی حضرت کے سامنے. حضرت کو یہ تھا تو ہم تو حرام بھی کھا لے مشتری بھی کھا لے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہمارا تو باطن سیاہ ہو چکا ہے, پیٹ ہمارا فیل ہو چکا ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے. جو حلال کھانے کا اہتمام کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے. یہ تو تھا کہ بھی حرام سے ان کے پیٹ نے اپنے آپ کو بچایا. اب ایک انہیں قصہ دور سنو کہ جس کے اندر بہت دور کا یوں سب نے گناہ صغیرہ ہے, تو اس سے بھی ان کا پیٹ جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار. انڈیا میں نواب قطب الدین صاحب تھے, ان کے استاد ہے حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ نواب صاحب نے اپنے استاد شیخ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعوت کی, اور ان کے ساتھ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کی بھی دعوت کی, اور مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی دعوت کی. تو شاہ اسحاق صاحب نے اور مولانا یعقوب صاحب نے دعوت قبول کر لی, اور مولانا مظفر حسین صاحب نے معذرت کر لی. نواب صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ میری دعوت بھی انہوں نے رد کر دی. تو انہوں نے ان کے استاد سے کہا حضرت یہ دیکھیے نا, مولوی مظفر حسین صاحب کی میں دعوت کر رہا ہوں, انہوں نے منع کر دیا. تو شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ تو استاد تھے, انہوں نے ڈانٹا ان کو اور کہا ارے مظفر حسین کیا تمہیں تقوی کا حیضہ ہو گیا, کیا ناشا کھانا حرام ہے جو تم ان کی دعوت کھانے سے پرہیز کر رہے ہو؟ نہیں حضرت میں کیسے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ انہیں کھانا حرام پینا حرام ہی یہ ہوئے. حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ یہ نواب صاحب ہیں اور انہوں نے آپ کی دعوت کی ہے اور فلاں فلاں کی بھی اوروں کی بھی دعوت کی ہے, اور پھر یہ نواب صاحب ہیں, نواب صاحب تو پر تکلف دعوت کریں گے, پالکی میں آپ کو لے کے جائیں گے اور اس میں اچھا خاصا خرچ ہوگا, اور یہ معلوم ہے کہ نواب صاحب مقروض ہیں. تو حضرت مقروض آدمی کو ایسی پر تکلف اور پر خرچ دعوت کرنی چاہیے, قرضہ اتارنا چاہیے. اللہ اس حضرت میں نے تو معذرت کر لی کہ ان کو چاہیے کہ اپنا قرضہ اتاریں, یہ تو نہ فرض ہے نہ واجب, یہ تو نفل کے درجے میں ہے تو پہلے فرض ادا کرنا چاہیے, نفل پڑھنی چاہیے. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی بات تو تم نے بڑی پتہ ہی کہی. اس وقت فرمایا کہ نواب قطب الدین صاحب اب ہم بھی تمہاری دعوت نہ کھاویں گے. حالانکہ دعوت کھانا جائز تھا, لیکن بہتر یہ تھا کہ اتنے پیسے اپنے قرض دینے والے کو ادا کرتے، ان کا تقوی دیکھو، اور استاد کو بھی دیکھو کہ یا تو شاگرد کو ڈانٹ رہے تھے اور اب انہیں کی تابع داری کر رہے ہیں، وہ تم نے بات پتے کی بتائی، لہذا میں اس پہ ایک قصہ اور سن لو، وہ بھی مزیدار یاد آ گیا مجھے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ دیکھو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، ایک دفعہ حضرت سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت کے ساتھ کچھ گنے تھے جن کا وزن عام وزن سے زیادہ تھا، تو قاعدہ ہے کہ محصول اس کا کٹوانا پڑتا ہے. تو حضرت نے اسٹیشن پہ کہا کہ اسٹیشن ماسٹر وغیرہ سے کہ بھئی یہ اسے تولو، اس کا جتنا یہ محصول بنتا ہے پیسے وصول کرو میرے سے. وہ تھے جاننے والے، وہ بھی جاننے والے تھے، اور جتنے غیر مسلم تھے وہ بھی جاننے والے تھے. نہیں حضرت لے جاؤ، نہیں حضرت لے جاؤ، جسے آج کل ہوتا ہے اللہ بچائے، نہیں حضرت لے جاؤ، ہمارا تمہارا کیا ہے، ہم جاننے والے ہیں آپ کے. وہاں بھائی میں کیسے لے جاؤں آگے، اگر وہ ٹی ٹی آگے تو پھر کیا ہوگا، اس نے اگر مجھ سے رسید مانگی محصول کی میں کیا دکھاؤں گا. کہا تو ہمارا یہاں سے جو جاننے والا ہے، ہمارا جاننے والا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی حضرت خیال رکھیو. کہ پھر وہ آگے کیا ہوگا، مجھے تو آگے تک جانا ہے. حضرت آگے یہ کہہ دے کہ دوسرے سے کہ حضرت خیال رکھیو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا. کہ حضرت اس کے بعد کانپور آ جائے گا، پھر آپ اپنے گھر چلے جانا. میں نے ابھی کانپور کہاں آیا، کانپور سے آگے بھی تو سفر ہے، اور وہ ہے آخرت کا. وہاں کس سے کہو گے بھائی، وہاں کون سے ٹیٹی سے کہو گے کہ بھائی حضرت آ رہے ہیں ذرا خیال رکھنا. حضرت وہاں ہمارا کوئی ٹیٹی نہیں. سب نے سن کر کے دم بخود ہوا کہ بھائی یہ تو حضرت کی نظر ہی کہیں اور ہے، ہم دنیا کا سفر دیکھ رہے ہیں اور حضرت آخرت کا سفر دیکھ رہے ہیں. وہاں کون، وہاں پکڑ ہوگی تو کون بچائے گا بھائی مجھ کو. جلدی سے انہوں نے رسید کاٹ دی. یہ ہے دیو، یہ نہیں کہ جان پہچانے تو سرکار خزانے میں خیانت کر لو، یہ خلاف تقویٰ ہے. یہ تو بھائی یہ تو قومی خزانہ ہے، اس میں ساری قوم اس کی مالک ہے، اس میں سب کی جات کے بغیر کون اس میں سے خرد بد کر سکتا، کرے گا تو دنیا میں بھگتے گا اور آخرت میں بھگتے گا. بھائی یہ ہے تقویٰ، اس لیے تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تقویٰ اختیار کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت. جتنی پریشانیاں اور تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں بس وہ گناہوں کی وجہ سے عام طور پر آتی ہیں. تقویٰ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھول کی طرح آسان کر دیتے. یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو جاتی ہیں مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں. میں نے یہ نہیں کہا کہ پھول صراط میں سے نہیں گزرے گا، گزرے گا مگر آسانی ہو جائے گی. اس کے لیے تقوی سے آسانی ہوتی ہے، تقوی نے اختیار کرنے سے پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی صاحب کے بھانجے ہیں فرقان، ان کے دونوں گردے خراب ہو گئے ہیں، اور ان کی بہن ہے ان کا بھی وہ گردہ دے رہی ہیں، دونوں کے آپریشن کے کامیاب ہونے کی دعا کرنا چاہتے ہیں. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے اگلے اور پچھلے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، اعلانیاں کیے ہوئے، چھپ کر کیے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ تقوی عطا فرما. یا اللہ تقوی عطا فرما، یا اللہ تقوی اعلیٰ عطا فرما. یا اللہ تقوی کے جتنے فضائل و برکات ہیں سب ہم کو نصیب فرما. یا اللہ تقوی کے تمام فضائل و برکات ہم کو نصیب فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب گناہوں سے بچنے کی کوشش آسان فرما، ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کو اختیار کرنا بھی آسان فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں اور تمام حاضرین و حاضرات میں جتنے پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ساری بیماریوں کو دور فرما، عافیت ہی عافیت نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کو بہتر سے بہتر بروت نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، جو حضرات حرام سے بچنا چاہتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ان کو غیب سے حرام سے بچنا آسان فرما، یا اللہ حرام سے بچنا آسان فرما، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ گناہوں سے بچے، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما، یا اللہ اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اپنی برکتیں نازل فرما، اور ہمیں تقویٰ عطا فرما، یا اللہ ہدایت عطا فرما، اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقویٰ وجملنا بالعافیہ، اللهم اعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه، یا اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما، ساری عطا فرما، ساری عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما، ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ ضرور بھی ضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.